الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل ہو، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا وہ توجہ سے کان لگا کر، توجہ کے ساتھ کان لگا کر اس قرآن کریم کو سنے. یہ دو چیزیں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ جس کے پاس دل ہو، دل تو سب کے پاس ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ جیسا دل ہونا چاہیے ویسا دل ہو، تو اس کو قرآن کریم سے فائدہ پہنچے گا، نصیحت پہنچے گی. اور جس کے پاس ویسا دل نہ ہو، وہ بھی ایک کام کر لے، او القى السمع وهو شهید، توجہ کے ساتھ کان لگا کر جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنا کرے. تو یعنی اس کی برکت سے اس کا دل بھی ویسا ہی دل بن جائے گا، یہ سبب اختیار کرے. جیسے فرمایا گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. توجہ کے ساتھ کان لگانے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو. استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو. سمع یسمعو کے معنی سننا، استماع کے معنی غور سے سننا. تو غور سے سنے. فاستمعوا له وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو، قرآن کی طرف توجہ کر لو، جو باتیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ اور قرآن کو سنو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر لیا جائے. ایک دفعہ تم رحم کر لیے گئے، اللہ کی رحمت میں آ گئے، بس کام بن گیا. تو یہ دو کام کرنے کے ہیں، یا تو ویسا دل ہو جو اللہ کو چاہیے، اور ویسا دل نہ ہو تو پھر یہ کام کرے کہ توجہ کے ساتھ کان لگا کر قرآن کریم کو سنا کرے. او القى السمع وهو شهید. اصل معاملہ سارا دل کا ہے، معاملہ ہی دل کا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ. خوب اچھی طرح سنو. ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے، یہ جو حروف تنبیہ ہیں، الا اماحا، عربی کے تین ہیں، یہ حروف تنبیہ کہا جاتا ہے ان کو. تو فرماتے تھے ان کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے کانوں سے غفلت کی روئی کو نکال کر وہ بات سنو جو الا اماحا وغیرہ کے بعد کہی جا رہی ہے، حروف تنبیہ کے بعد. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر یہی لفظ استعمال فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کل، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. واذا فسدت، اگر وہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کل، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، پھر فرمایا یہی جملہ، یہی لفظ الا، خوب غور سے سن لو، یہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، بس یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح، یہ خراب ہے تو پورا جسم خراب، سارا معاملہ دل کا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کی قلبی کیفیت کو بھی بیان فرمایا، کافروں کی قلبی کیفیت کو بھی بیان فرمایا، منافقین کی قلبی کیفیت کو بیان فرمایا. ان الذین کفروا سواء علیہم، پہلے تو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان اس کا تعلق دل سے ہے، یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز کو قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ یقین اور ایمان ان تمام باتوں کا تعلق دل سے ہے. پھر آگے ان الذین کفروا سواء علیہم سے، یہاں سے اہل کفر کی قلبی کیفیت کا بیان ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کیا، کفر کو اختیار کیا، ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انذار کہتے ہیں، انذار کسی کی ہمدردی خیر خواہی دل میں رکھتے ہوئے اس کو ڈرانا، اس کو انذار کہا جاتا ہے. جیسے حضور کی صفت آئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بشیر اور نذیر، نذیر کے معنی ہوتے ہیں کسی کی ہمدردی اور شفقت خیر خواہی دل میں رکھتے ہوئے اس کو کسی بات سے ڈرانا، جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اس سے اس کو ڈرانا، اس کو انذار کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو نذیر کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کی تو حالت یہ ہے لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ان کی قلبی کیفیت ہے اہل کفر کی، کہ ان کو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور یہ سیاہ نقطہ اگر یہ سفید کپڑے پہ لگ جائے، کوئی دھبا لگ جائے تو بہت برا لگتا ہے. بالکل اہل ایمان کو یہ ایسے ہی برا معلوم ہوتا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا. تو فرمایا نقطہ لگ جاتا ہے دل پر، جس کے اندر سعادت ہوتی ہے وہ تڑپ جاتا ہے، جب تک اس نقطے کو صاف نہ کرا لے یعنی توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا چلا جائے تو نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر رنگ زنگ لگ گیا ہے، زنگ ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ بھی فرمایا. تو اہل کفر کی حالت یوں بیان فرمائی کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ہاں جب یہ دل سیاہ ہو جائے, نقطے لگتے چلے جائیں, تو پھر آخر میں جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو باطل صحیح نظر آتا ہے اور حق غلط نظر آتا ہے. صحیح چیز غلط نظر آتی ہے, غلط چیز صحیح نظر آتی ہے, اور صحیح بات کو قبول کرنے کی استطاعت نہیں رہتی. کوئی اللہ کا خاص فضل و کرم ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن پھر حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی اس دل میں. یہ ہے مہر لگنے کا مفہوم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی, کہ وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں مگر اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. اسی کو دوسری جگہ فرمایا فإنها لا تعمل أبصار, تم کیا سمجھتے ہو یہ آنکھیں نابینا ہو گئیں؟ آنکھیں نابینا نہیں ہوتی. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, آنکھیں نابینا نہیں ہوتی بلکہ وہ دل نابینا ہو جاتے ہیں, جو سینوں میں دل ہیں وہ نابینا ہوتے ہیں. تو کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا, دل پر مہر لگا دی گئی. اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ان کے لیے برابر ہے, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس سے آگے پھر اہل نفاق منافقین کی قلبی کیفیت کا بیان ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے, آخرت پر ایمان لے آئے, وما هم بمؤمنین, مگر وہ ایمان والے ہیں نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, بس اللہ تعالی نے اس مرض کو اور بڑھا دیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں خواہشات نفس کی اتباع کرنے سے. دلوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس وقت جب آدمی اپنے نفس کی خواہش کا اتباع کرنے میں لگ جائے, تو دل میں بیماری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. بس یہ سبب ہے. یہ شروع میں ہی بیان کیا گیا ان کی کیفیت کو, یہ قلبی کیفیت ہے ان کی. جب دل ہی نہ بنا ہوا ہو تو پھر آگے کا تو آگے دین پر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلبی کیفیت بیان کی گئی, ان کے دل کا کیا حال ہے. فرمایا ولكن الله حبب اليكم واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان, اے صحابہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب چیز بنا دیا. ولكن الله حبب اليكم الايمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, جب یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر آگے اس کا نتیجہ یہی ظاہر ہوتا ہے جو اب آگے الفاظ میں ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, تمہارے لیے ناپسندیدہ چیز بنا دیا کفر کو اور گناہوں کو اور نافرمانی کو. فسوق اور عصیان, فسوق بمعنی گناہ, عصیان نافرمانی. کفر کو, فسوق کو یعنی گناہوں کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ چیز بنا دیا. یہ صحابہ کی قلبی کیفیت ہے. اور عام اہل ایمان کی کیفیت یہ بھی بیان کی گئی, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم ان کے دل ڈر جاتے ہیں. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا, اور جب اللہ تعالی کی قرآن کریم کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والے ہیں. یہ اہل ایمان کی قلبی کیفیت بیان کی گئی. آگے وہی ہے, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی تو سچے ایمان والے ہیں. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم, اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی کے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے. تو سارا معاملہ دل کا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. رگڑے کیسے کھاتے ہیں, رگڑے کیسے؟ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے. یہ ہے رگڑے کھانا دل کے. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, شوق ہو رہا ہے, میلان ہو رہا ہے گناہوں کی طرف, میں اس کو ضبط کر رہا ہوں, بس یہی دن رات کشمکش چل رہی ہے. دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے, دل نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے کہ گناہ کرو, میں دل کو پریشان کر رہا ہوں کہ نہیں کروں گا, اللہ ناراض ہوں گے, بس یہ چل رہا ہے. اسی کو کہا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, یہی تو عبادت ہے اللہ کی, یہی بندگی ہے, بس اسی میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. وہ ایک بزرگ تھے وہاں ہندوستان میں, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس جایا کرتے تھے حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ. اور حکیم الامت فرماتے ہیں, میں ان کو بزرگ تو سمجھتا تھا لیکن معمولی درجے کا بزرگ سمجھتا تھا, ہاں ہاں ہیں لیکن بس ہوں گے بزرگ. ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا, جاتے رہتے تھے, تو بزرگوں سے واپسی کے وقت, واپس جاتے وقت کہنا بھی چاہیے, ادب بھی ہے کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو حکیم الامت نے یہ عرض کر دیا, حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو انہوں نے نصیحت فرمانے کے بجائے فرمایا ہاتھ اپنے, انہوں نے کہا اپنے ہاتھ ایسے کرو, جیسے دونوں ہاتھوں کو ملوایا اور فرمایا رگڑو ان کو. رگڑنا شروع کیا انہوں نے, حکیم الامت نے رگڑنا شروع کیا ہاتھوں کو. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کیا محسوس ہو رہا ہے, عرض کیا کہ حضرت تپش محسوس ہو رہی ہے, تپش محسوس ہو رہی ہے, گرمائی محسوس ہو رہی ہے. فرمایا بس یوں ہی رگڑتے رہو, ایک نہ ایک دن آگ لگ جائے گی. ہی رگڑتے رہو ایک نہ ایک دن آگ لگ جائے گی. مطلب یہ تھا کہ دل کہہ رہا ہے یہ گناہ کرو, تم کہہ رہے ہو نہیں بس یہ رگڑ لگ رہی ہے. یہ ہے رگڑے لان جب کھاتا ہے دل. یہ کرتے رہو, اسی سے اللہ کی محبت کی تپش پیدا ہوگی اور ایک نہ ایک دن یہی تپش آگ میں تبدیل ہو جائے گی, آگ لگ جائے گی دل میں, آگ لگ جائے گی. فرمایا بس یہ اسی طرح رگڑتے رہو, ایک نہ ایک دن آگ لگ جائے گی. تو حکیم الامت فرماتے ہیں میں اس واقعے سے پہلے ان کو معمولی درجے کا بزرگ سمجھتا تھا, لیکن اس کے بعد سمجھا کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے, بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑی نسبت رکھتے ہیں, یہ بہت بڑا تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ. اللہ کا تو سارا معاملہ اس دل کا ہے. یہ دل بن گیا تو کام بن گیا, نہیں بنا تو بہت خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں فرمایا گیا یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جب نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے. بنون بیٹے, دنیا میں وہ امید لگا لیتے ہیں ہاں جی میرے بیٹے ہیں, اگر کچھ مجبوری ہوئی تو یہ میرے کام آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. دنیا میں انہی دو چیزوں سے امیدیں لگائی جاتی ہیں, تو وہاں یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی. آگے کام آنے والی چیز کیا ہے, الا من اتى الله بقلب سلیم. بس جو اللہ تعالی کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا یہ کام آنے والی چیز ہے, یہ ہے کام آنے والی چیز. الا من اتى الله بقلب سلیم. اسی لیے قلب سلیم کی پانچ تفسیریں کی گئی ہیں کہ کس کا قلب سلیم, کس کا ہے, کون اپنے سینے میں قلب سلیم رکھتا ہے, سلامتی والا دل رکھتا ہے. تو پہلی تفسیر تو یہی ہے کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر. نمبر ایک, جس میں پانچ چیزیں پائی جاتی ہوں اس کا دل وہ دل ہے جو اللہ کو چاہیے, سلامتی والا دل, اور قیامت کے دن اسی دل سے کام بنے گا, مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے, مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. الذی ينفق ماله فی سبیل البر, جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہو نیک کاموں میں, یہ علامت ہے کہ اس کا دل بنا ہوا ہے. الذی ينفق ماله فی سبیل البر, نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں, جگہ جگہ انفاق انفاق. قرآن کریم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, انفقوا مما رزقناكم, خرچ کرو خرچ کرو. انفق یا بلال, حدیث میں فرمایا گیا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کیے جانے کا خوف نہ کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلالا. اور میں آپ سے کیا عرض کروں, دیکھیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نسبت اپنا تعلق اور اپنی ولایت اپنی دوستی کی دو علامتیں بیان فرمائی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خوب سن لو, اللہ کے جو ولی ہیں دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے, خوف ہوگا نہ غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, دو چیزوں کی وجہ سے, ایک تو یہ کہ جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور اللہ سے ڈرتے رہے, تقوی اختیار کیا. لا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ایمان اور تقوی کی وجہ سے. اور یہی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی انعام مل رہا ہے ایمان اور انفاق پر. دوسری جگہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھیں وہاں پر یہ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، ایمان اور تقوی پر بیان کی گئی، ایمان اور تقوی دو صفتوں پر. اور اس آیت میں اس میں بھی دو صفتیں، ایمان اور انفاق، خرچ کرنا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی، اور جہاں سب کے سامنے خرچ کرنے میں بہتری ہو وہاں وہ ایسا بھی کرتے ہیں. فلاهم اجرهم عند ربهم، بس ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، بدلہ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. معلوم یہ ہوا، اشارہ اس طرف ہے کہ تم ایمان اور تقوی کے ساتھ ولایت اور دوستی حاصل نہیں کر سکتے، تو ایمان اور انفاق کو اپنا لو. ایمان والے تو تم ہو، انفاق کی عادت ڈالو، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اس راستے سے پہنچ جاؤ گے. انعام تو وہی مل رہا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو الذی ينفق ماله فی سبیل البر، نیک کاموں میں خرچ کرنا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زکات پر اکتفا نہ کرے. زکات کو یہ سمجھ لینا میں زکات ادا کر لیتا ہوں بس ہو گیا، نہ یہ مراد نہیں ہے یہاں. اس کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہو، صدقات کا، خیرات کا، ہدایہ کا، کسی نہ کسی صورت میں خرچ کرتا رہتا ہو، یہ مراد ہے. اور نمبر دو، الذی یرشد بنی الی الحق، جو اپنے بچوں کو حق بات کی تلقین کرتا رہے، اچھی اچھی باتیں سکھاتا رہے. الذی یرشد بنی الی الحق، خود تو بڑے دیندار بن گئے، متقی بن گئے، لیکن بچوں کا حال بہت برا ہے، بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں کرتے. یہ بھی قلب سلیم نہ ہونے کی علامت ہے. تیسری علامت یہ بیان کی گئی کہ الذی یکون قلبه خالیا عن العقائد الباطلہ، جس شخص کا دل باطل عقائد سے خالی ہو، عقیدہ صحیح ہو اس کا، آخرت کے بارے میں، اللہ تعالی کی وحدانیت کے بارے میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، فرشتوں کے جنت جہنم کے بارے میں، جو ہمارے عقائد ہیں، اہل حق کے عقائد ہیں، اس کے مطابق اس کا عقیدہ ہو. الذی یکون قلبه خالیا عن العقائد الباطلہ، باطل عقائد سے اس کا دل خالی ہو. اور چوتھی علامت یہ بیان کی گئی کہ الذی یکون قلبه خالیا عن غلبۃ الشہوات، شہوات نفسانیہ، نفسانی خواہشات کے غلبے سے اس کا دل خالی ہو. یعنی اس کا دل نفسانی خواہشات سے مغلوب نہ ہوتا ہو. مغلوب ہونے کی علامت یہ ہے کہ عادت بنا کر گناہ کر رہا ہے. عادت بنا کر گناہ کرنا یہ مغلوب ہونے کی علامت ہے. اور کبھی کبھی گناہ ہو جانا اور توبہ کی توفیق ہو جانا، یہ اللہ والوں کی علامت ہے. گناہ تو ان سے بھی ہوں گے، اہل نسبت سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ والوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں نہ نبی ہیں، مگر ان کو کبھی کبھار ہوتے ہیں، کبھی کبھار، احیاناً، عادتاً نہیں. یہ فرق ہے اللہ والوں میں اور جو اہل اللہ نہیں ہے، صاحب نسبت نہیں ہے، ان میں فرق یہ ہے، عادت بنا کے گناہ کرنا اور کبھی کبھی گناہ ہونا، دونوں میں بہت فرق ہے. کبھی کبھی گناہ ہونا اور توبہ کی توفیق بھی ہو جانا. تو الذی یکون قلبه خالیا عن غلبۃ الشہوات، شہوات کے غلبے سے اس کا دل خالی ہو، مطلب یہ ہے کہ عادت بنا کر کسی چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، دانستہ نادانستہ، ظاہری باطنی گناہ میں عادت بنا کر مبتلا نہ ہو. عادت بنائیے, کیے جا رہا ہے توبہ بھی نہیں کرتا. اور پانچویں چیز فرمائی, الذی یکون قلبہ خالیا عما سوی اللہ, جس کا دل سوائے اللہ کے اور تمام چیزوں سے خالی ہو, بس اس کے دل میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہ ہو. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ قلب سلیم ہونے کی علامت, تفسیر رول معنی میں یہ قلب سلیم کی علامت ہے. جس کی یہ پانچ صفتیں ہوں, اس کے پاس قلب سلیم ہے. فرمایا یہی قلب سلیم کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, نہ مال نہ بیٹے اور کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کے پاس قلب سلیم ہو, جو اللہ کے ہاں قلب سلیم لے کر آئے, سلامتی والا دل لے کر آئے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال یہ تھا, ان کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی صحابی نظر نہیں آتے تھے تو آپ پوچھتے تھے فلاں نظر نہیں آ رہے. تو ایک دن آپ نے یہ پوچھا کہ حنزلہ نظر نہیں آ رہے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر گئے. گھر پہنچے اور گھر والوں کو اطلاع کی کہ وہ حنزلہ کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. ان کے گھر والوں نے کہا وہ تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں. ملاقات کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھا بھائی یہ کیا کیفیت ہو گئی, کیسے یہ حالت ہو گئی تمہاری؟ کہنے لگے حنزلہ تو منافق ہو گیا, نافقہ حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول, سبحان اللہ کیا بات کہہ رہے ہو تم, مراد یہ تھی تم منافق ہو, تم کیسے منافق ہو سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ ہوتے ہیں تو آپ مجلس میں دل نرم ہو جاتا ہے, آنکھیں بہنے لگتی ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے, اور جب گھر آتے ہیں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, گھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہ تو منافقت ہے, وہ کیفیت ہی نہیں رہی جو وہاں تھی. اس کو انہوں نے تعبیر کیا کہ یہ منافقت ہے اور حنزلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انی لاجد مثل هذا, اللہ کی قسم یہ کیفیت تو میری بھی ہے. اب یہ دل کی کیفیت ہے جس نے ان دونوں کو فکر مند کیا اور دونوں چلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور یہ حالت بیان کی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری یہ کیفیت ہر وقت رہنے لگے تو فرشتے تم سے راستوں میں, بستروں میں تم سے مسافہ کرنے لگے. ولکن یا حنزلہ ساعتن فساعتن, لیکن اے حنزلہ گاہے کچھ. مطلب اس کا ایک یہ بھی ہے کہ وہاں یہ جب تم میرے پاس آتے ہو تو یہاں کے لیے تو یہی کیفیت مناسب ہے جو تمہاری ہوتی ہے, اور جب گھر جاتے ہو تو وہاں کے لیے وہی کیفیت مناسب ہے جو تمہاری وہاں ہوتی ہے. کہ گھر والوں میں بھی بولو, بیوی بچوں سے بولو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کتنے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان, ہر وقت فکر میں رہتے تھے اور ایک غم کے بعد دوسرا غم لگ جاتا تھا. وہ تواصل الاحزان کا یہی مطلب ہے, ایک غم کے بعد دوسرا غم, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ حالت ہوتی تھی. مگر گھر میں آتے تھے تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے, تو وہاں کی وہی کیفیت. تو یہ فرمایا کہ یہاں کے لیے یہی کیفیت مناسب ہے, وہاں کے لیے وہ مناسب ہے. ایک قلبی کیفیت تھی جس نے ان کو بے چین کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا علاج پوچھا, بتایا اس کو. اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. کہ شیخ کو اپنی قلبی کیفیت بتانا جن گناہوں میں آدمی مبتلا ہو. اب یہاں کیا تھا, ان دونوں حضرات کو اپنے اوپر منافقت کا شبہ تھا. منافقت بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اس کا شبہ تھا. یہ لے کر آئے, شیخ کو بتایا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا, یہ شبہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ بیماری نہیں ہے, تشخیص کر دی بیماری نہیں ہے. اور جہاں بیماری ہوئی اس کا علاج بتایا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, انہوں نے آ کر یہ عرض کیا, جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, صحابہ بڑے عجیب لوگ تھے, یہاں نام نہیں لیا. ایک شخص آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو حضور کے صحابہ میں سے تھے. وشکا قسوت قلبی, اور اپنے قلب کی قساوت کی, دل کی سختی کی شکایت کی. یہ ایک اصولی بات تھی, دل کی سختی سے بہت ساری چیزیں, بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں. دل کی سختی سے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. انہوں نے ایک اصولی بات بتا دی, میرا دل سخت ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں بیماری بتائی, اور باقی بیماری تھی بھی تو علاج بتایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. فقال امسح رتیم, فقال امسح رأس الیتیم وأطعم المسکین. جہاں تم کسی یتیم کو دیکھو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو, اور مساکین کو کھانا کھلاؤ. یہ دو کام کرو, یہ علاج بتایا. علاج, دل کی سختی کی بیماری تھی. صحابہ آ کر اپنی بیماریاں بتاتے تھے, یہی تزکیہ ہے, اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. آج امت یہ سبق بھول گئی. لوگوں نے نیکیاں کرنی تو سیکھ لی, قرآن کی تلاوت کرو, اعمال میں لگو. وہ اللہ کے بندو, جن چیزوں سے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں بھی تو لگنا چاہیے. کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس کو بتاؤ تو صحیح کہ ہم شرعی پردہ نہیں کرتے, ہمارے دل میں یہ بیماریاں ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, زبان سے بری چیزیں نکلتی ہیں, کانوں سے ہم غلط چیزیں سنتے ہیں, دل میں ہمارے گندے خیالات آتے ہیں, برے خیالات. یہ سب تزکیہ ہے, دنیا کی محبت ہے, حسد ہے, کبر ہے, عجب ہے, حب جاہ ہے. میں جہاں چاہوں میری قدردانی ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہوئی میری قدردانی, یہ حب جاہ کی بیماری ہے. تو صحابہ آ کر یہ بیماریاں بتایا کرتے تھے. یہاں بھی ایسے ہی ہوا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علاج بتاتے تھے. بیماری نہیں ہوتی تھی تو فرماتے تھے, ماں آنا یہ بیماری نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس مطمئن رہو. جہاں بیماری ہوتی تھی وہاں علاج بتاتے تھے. یہ علاج بتایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, کھانا کھلاؤ مساکین کو, یہ دو کام کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. بس یہ علاج بتا دیا. ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علی او یحبه الناس علی قال تلک عاجل بشر المؤمن. یہاں پر بھی ایک قلبی کیفیت بیان کی گئی کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے نیک کام کرنے کی وجہ سے, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے لیے کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے, کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن, یہ تو مومن کو جلد مل جانے والی خوشخبری ہے. گویا مطمئن کر دیا, یہ بیماری کی بات نہیں ہے, یہ قلبی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں بیماری وہاں اس کا علاج, جہاں بیماری نہیں ہوئی تشخیص کر کے فرماتے تھے نہیں یہ بیماری نہیں ہے, مطمئن رہو. یہ باتیں تھیں, باریک باریک باتیں صحابہ آ کے پوچھا کرتے تھے. یہ اپنے دل کی صفائی کا ہی تو کی فکر تھی, اسی لیے آ کر یہ باتیں پوچھا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے دل کی حفاظت اور دل کی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے, اور جیسا دل ہمارا ہونا چاہیے ویسا دل بنانے کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر الدعوانا.